إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ امام البخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں کے سلسلے میں انسانوں کی اکثریت گھاٹے میں خسارے میں ہے مغبون فیہما کثیر من الناس مغبون اس کو کہتے ہیں جو تجارت میں دھوکہ کھا جائے نقصان اٹھائے کوئی آدمی آ کر اس کو بیوقوف بنا دے اور تجارت کے اعتبار سے وہ خسارے میں پڑ جائے دو نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں کے سلسلے میں انسانوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے میں ہے وہ دو نعمتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا الصحت والفراغ ایک نعمت ہے صحت جسمانی اعتبار سے صحت صحت مند ہونا اور دوسرے فراغت ہے وقت کا فارغ ہونا ایک انسان کو وہ وقت مل جائے اس میں جو جی چاہے کرے خالی وقت کا مل جانا انسان کی اکثریت انسانوں کی اکثریت اگر عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو ان دو نعمتوں کو جو اللہ کی طرف سے ملی ہیں چاہے وہ وقت ہو زندگی ہو ٹائم ہو یا وہ جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے اللہ کی طرف سے قوت کا ملنا ان دو نعمتوں کو انسانوں کی اکثریت غلط استعمال کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے میں ہیں خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں یہ کس اعتبار سے کہ ایک آدمی ایک چیز کا جو مصرف ہے اس سے جو حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل کرنے کی بجائے ایک کم تر چیز پا لے اور ایک اونچی چیز کھو دے تو کہا جائے گا کہ اس کو بزنس میں لاس ہو گیا ایک آدمی 100 روپے کی چیز اگر 50 روپے میں بیچ دے تو اس آدمی نے فائدے کی بجائے نقصان اٹھایا اس کو پروفٹ نہیں ہوا اس کو لاس ہوا ہے ایک آدمی کے پاس آخرت کا موقع ہو اس کے پاس جنت کا موقع ہو وہ ایسی نعمتیں حاصل کر سکتا ہو جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں جو اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں جن کی لذت کا دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جزا بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے دنیا میں اللہ کی طرف سے انسان کو وقت مل جانا دنیا میں اللہ کی طرف سے انسان کو صحت کا مل جانا یہ اس لیے ہے کہ اس وقت میں اپنی طاقت سے وہ ایسا عمل کرے جو اس دور میں اس کے کام آئے جب کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا یوم یفر المرء من اخیہ وہ ام ہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی. ایک دن آنے والا ہے جب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ماں باپ سے بھاگے گا, وہ ام ہی و ابی, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا. ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا, دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے. جیسے ہی دنیا میں انسان نکل کر دنیا سے آخرت میں جائے گا, دنیا کی ساری آزادی ختم, دنیا کا موقع ختم, دنیا کی طاقت ختم, وہاں عاجزی پابندی, اب اس کی مرضی نہیں چلے گی. دنیا میں اپنی نجات کے لیے کوشش کرنے کا موقع تھا, لیکن موت آ گئی, آخرت آ گئی, وہ سارا موقع ختم ہو جائے گا. وہاں پر انسان کے کام کیا آئے گا؟ اس نے جو دنیا میں کیا تھا, جو اوقات اپنے 24 گھنٹے, صبح شام, اپنے ہفتے مہینے سال, جو اپنے اوقات اللہ کی طاعت سے بھرے تھے, اپنے وقت کا ویسے جائزہ لیا تھا جیسے اپنے مال کا حساب رکھتا ہے کہ میرا ایک ایک منٹ کیسے صرف ہوتا ہے, میرا دن کس چیز میں جاتا ہے, میں ہفتہ بھر کیا کرتا ہوں, میرا مہینہ کس کام کے لیے, میری زندگی کس کام کے لیے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سب سے مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس جینے کے لیے مقصد نہ ہو. جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے لیکن زندگی کا مقصد ہے, وہ آدمی قیمتی ہے. لیکن جس آدمی کے پاس مال ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کنگال ہے, وہ آدمی خالی ہے. صحابہ کے پاس مال نہیں تھا لیکن ان کے پاس سانس لینے کے لیے مقصد تھا, ان کا ہر دن با مقصد زندگی والا دن تھا. دنیا کی چیزیں, دنیا کا مال, دولت, جاگیریں, جائیداد, گھر, بلڈنگ, تجارتیں, یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھی, چھوٹا موٹا کام تھا ان کا بس. لیکن صبح شام ان کے دین کے فروغ میں, دین کی اشاعت میں, اللہ تعالی کی شریعت کے اپنی ذات میں اور زمین پر نفاذ میں ایک ایک دن ان کا لگتا تھا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم اپنی زندگی میں آئے اور اللہ کی زمین پر نافذ ہو جہاں اللہ نے قدرت دی ہے, ان کی پوری زندگی کا مقصد تھا. دو چیزیں ہیں جس میں انسان اکثر گھاٹے میں پڑتا ہے, اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اپنے آپ کم ہو جاتی ہے. ٹائم ہے, آپ صبح بیٹھے رہیں تو آپ کے لیے صبح ہر وقت باقی نہیں رہے گی, صبح نکل جائے گی, دوپہر آئے گی. دوپہر آپ بیٹھے رکھیں, اس کو آپ پکڑ کے, آپ سائے کو پکڑ کے نہیں رہ سکتے, آپ سورج کو روک نہیں سکتے, آپ دن کی رفتار کو روک نہیں سکتے, آپ اپنی گاڑی کی رفتار کو روک سکتے ہو لیکن آپ وقت کی رفتار کو نہیں روک سکتے. ایک ایک منٹ نکل جائے گا, دن, ہفتے, مہینہ, سال, زندگی, 60 سال آدمی کے نکل جاتے ہیں. آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے کرسی پہ کہ کیسے زندگی چلی گئی, کیسے سال چلا گیا. ایک سال چلا جاتا ہے, رمضان آ جاتا ہے, آدمی سوچتا کتنے جلدی آیا, وہ جلدی نہیں آیا, آپ کی غفلت سے آپ کو لگ رہا ہے جلدی آ گیا. اللہ کا وقت, اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے برابر وہ فکس ہے, برابر چلتا رہتا ہے وقت, اس میں تیزی یا سستی نہیں ہوتی ہے, اللہ کا وقت برابر چلتا ہے. یہ انسان ہے جو اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اور اس کے پاس واقعی ضروری چیزوں کے لیے وقت باقی نہیں رہتا ہے. وقت فکس ہے, آپ اس کو یا تو اچھی چیزوں میں صرف کرو گے یا اس کو غلط چیزوں میں صرف کرو گے. جب آدمی اپنے اوقات کو ضائع کرتا چلا جاتا ہے تو زندگی کے واقعی اصل کاموں کے لیے اس کے پاس وقت باقی نہیں رہتا ہے. ہر آدمی غریب ہے, امیر ہے, گورا ہے, کالا ہے, کسی بھی ملک کا ہے, عرب ہے, عجم ہے, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے لیے وقت کے سلسلے میں کمی کوتاہی کا معاملہ نہیں کرتا ہے. ہر آدمی کو روزانہ 24 گھنٹے ملتے ہیں, لیکن کوئی آدمی ہے جو اس کو اپنی جنت کا ذریعہ بناتا ہے اور کوئی آدمی ہے جو اس کو اس وقت کو اپنے لیے جہنم کا ذریعہ بناتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, اکثر بہت سارے لوگ. بعض علماء نے کہا یہاں پر کثیر کے معنی اکثر کے نہیں ہوتے ہیں, کثیر بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں ہیں, نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں, لاس میں ہیں, وہ ان نعمتوں کی صحیح تجارت نہیں کر پاتے ہیں, ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں. ایک ہے الصحت, جسم کا مل جانا, اور صحت یہ ہے کہ زندگی کے ایک خاص وقت میں, ایک خاص دور میں انسان کی صحت عروج اور کمال پر ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوا, ماں کی گود میں روتے روتے پیدا ہوتا ہے, ڈرا ڈرا سہما سہما, بدن پہ کپڑے نہیں, اور نہ وہ بات کر سکتا ہے, نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ اپنی چیز مانگ سکتا ہے. اس کے پاس 1 پوائنٹ فارمولا ہوتا ہے, کچھ بھی ضرورت ہے رو. تو یہ سب کی اٹینشن اپنی طرف لینے کے لیے ہوتا ہے, معلوم پڑتا ہے اس کو کچھ ہو رہا ہے, بھوک لگی رونا ہے, کہیں درد ہو رہا ہے رونا ہے, پیشاب کر دیا رونا ہے. تو اس کے پاس ایک ہی الارم ہوتا ہے, اس کے پاس اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات دل کی بول سکے, مجھ کو یہاں دکھ رہا ہے, ڈاکٹر کے لیے پریشانی, ماں باپ کے لیے پریشانی, عاجزی, وہ اپنی بات بیان بھی نہیں کر سکتا ہے. دھیرے دھیرے وہ رینگنے لگتا ہے, کروٹیں لیتا ہے, تو ماں باپ اس کو دیکھتے تھے وہ کروٹ لیے, یعنی ابھی اس میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ یہ خود سے کروٹ لے سکتا ہے. پھر اوندہ ہوتا ہے, پھر رینگنا شروع کرتا ہے, دروازے تک جاتا ہے, کبھی پلنگ سے گر جاتا ہے, پھر دھیرے دھیرے دیوار پکڑ کے چلنے لگتا ہے, خوش ہوتا ہے, ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں, ہمارا بچہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد باپ کا ہاتھ پکڑ کے جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو کبھی چھوڑ کے بھاگنے بھی لگتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے ایسا بھاگتا ہے کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو بھاگتا ہے ہاتھ چھوڑ کے, گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہے, اب وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے. انسان کی زندگی عاجزی سے شروع ہوتی ہے, پھر آدمی جوان ہوتا ہے, اس کے اندر جسمانی طاقت, سوچ سمجھ, وہ اپنے فیصلے, اس کو ایسا لگتا ہے میں آزاد ہوں, میں اپنی ڈیسیجن خود لے سکتا ہوں. بچپن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ماں باپ سے ہر بات آ کے بیان کرتا ہے, مجھ کو اس چیز کی ضرورت ہے, مجھ کو ایسا چاہیے, مجھ کو یہ چاہیے, مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ سوچتا ہے ان کو بتا کے فائدہ نہیں, اب میں اپنا ڈیسیجن خود لے سکتا ہوں. وہ باہر کے باہر اپنے فیصلے خود کرتا ہے, بلکہ بعض اوقات ماں باپ اس کو بولتے ہیں ایسا کرنا ہوتا ہے, صحیح نہیں ہے, میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں. اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں خود فیصلے کروں گا. اس کا نکاح ہوتا ہے, بیوی آتی ہے, دھاگا وہاں سے کمزور ہو کے یہاں مضبوط ہو جاتا ہے, ماں باپ سے رشتہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے, اٹینشن اس کی ماں باپ سے ہٹ کے اب زیادہ بیوی, پھر بچہ آ جائے تو بزی ہو جاتا ہے. دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہوتا ہے, یہ بوڑھا ہو جاتا ہے, آئینے میں کسی دن دیکھتا ہے بیوی سر کی مالش کر رہی ہوتی تو بتاتی دیکھو آپ کا ایک بال سفید ہو گیا, ڈھونڈ کے نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. پہلی مرتبہ اس کو جھٹکا لگتا ہے, ایسے کیسے ہو گیا, کبھی آئینے میں دیکھ رہا ہے یہاں دکھائی دیتا سفید بال ہے, اس کو دل ٹوٹ جاتا ہے, ارے اب تو جوانی گئی, اب بڑھاپا آ رہا ہے 35-40 کے آس پاس. پھر وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے, پھر دوڑ دھوپ میں تھوڑا مشکل لگتا ہے, کبھی معلوم پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس بی پی آپ کا, بی پی بھی آپ کو, کبھی شوگر ہوتا ہے. دھیرے 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 بچوں کی شادی ہو جاتی ہے, بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے, اب اس کا کام کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک کونے میں بیٹھنا ہے. زندگی اب ایک ایسے دور میں پہنچ جاتی ہے کہ سب آ کے پہلا سوال پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے, جو بھی ملتا ہے پہلے کیا پوچھتا ہے, جوانی میں کیا پوچھتے تھے, کیا کر رہے ہو, کچھ کام کاج کیا چل رہا ہے, آج کل جاب کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, پڑھائی چل رہی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جو بھی ملتا ہے پوچھتا ہے طبیعت ٹھیک ہے, کیسے چل رہا ہے, مزاج بخیر ہیں, کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے اب ان کا وہ دور شروع ہو گیا ہے کہ اب قیامت کے دن رشتہ دار ساتھ چھوڑیں گے. اب شروع سے جسم ساتھ چھوڑنا شروع کیا ہے, دانت ساتھ چھوڑ دیے, آنکھیں ساتھ چھوڑ دی, کان چار بار بولنے کے بعد پانچویں بار سنتے ہیں حضرت, سننے نہیں آتا ہے, کان وہی ہیں لیکن اب کان صلاحیت اس کی نہیں ہے, دانت غائب ہے, آنکھیں دکھائی نہیں دیتا ہے, ہاتھ کانپتے ہیں, لاٹھی ڈھونڈنی پڑتی ہے وہ بھی جلدی ملتی نہیں ہے, جوتی پہننا چپل پہننا ایک مستقل مجاہدہ ہے, اور سیڑھی چڑھنا پڑے تو سیڑھی چڑھنا ایک بڑی مصیبت ہے. بیٹے کو سوچنا پڑتا ہے کہ اوپر کے فلور پہ گھر نہیں لینا ہے کیونکہ ماں باپ ہیں, وہ بار بار اوپر نیچے نہیں کر سکتے. ایک ایسی عمر آتی ہے آدمی کا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے, یہ اس کے لیے الارم ہوتا ہے, دیکھ تیرا جسم ہے, یہ تیرا ساتھ تیرا جسم چھوڑا ہے, دوسرے کیا کام آئیں گے تیرے, یہ تیرا ہے, تیری مرضی کے تابع تھا یہ, تو جو چاہتا کرتا, دیوار پہ چڑھ جاتا, دیوار سے کود جاتا, جو مرضی, جو چاہے کھاتا, جو چاہے پیتا, جو چاہے کرتا. اب کھانا پینا ہر چیز میں, سردی گرمی میں, ہر حال میں پہلے صحت کا سوچنا پڑتا ہے, جسم بہت کمزور ہو گیا. ایک دن آتا ہے آدمی لیٹے لیٹے ویسے ہی سو جاتا ہے, بیوی آتی اٹھاتی اٹھاتی کائے کا اٹھتا ہے, گیا ہے, بولا بھی نہیں اس نے میں جا رہا ہوں, اس کو کہاں معلوم تھا میں جا رہا ہوں, چلا گیا. انسان کی شروعات کمزوری ہے اور انسان کا خاتمہ آخر عمر اس کی کیا ہے, وہ بھی کمزوری, وہ عاجزی ہے, بیچ کا ایک حصہ ہے. یعنی آدمی سوچتا ہے, دیکھیے زندگی آدمی سوچتا ہے, ساٹھ سال کی زندگی, ساٹھ سال میں بیس پچیس تو پڑھنے میں گئے اور آخر کے جو بچے ہوئے ہوں اپنی صحت سے لڑنے میں جاتے ہیں, بیچ کا ایک حصہ ملتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. یہ حصہ اگر آدمی صحیح کر لے, صحیح اس کا استعمال کر لے, یہ آدمی انٹیلیجنٹ ہے اور یہ بہت سرعت سے نکل جاتا ہے. جیسے زوال کے وقت سایہ ایک دم فوراً نکل جاتا ہے, وقت زیادہ ٹھہرتا نہیں ہے, ایک وقت ہوتا ہے وہ زیادہ رکتا نہیں, نکل جاتا ہے. جوانی کا وقت وہ وقت ہے. بڑھاپے میں آپ دیکھیے, بڑھاپے میں ایک عمر تک بچپن میں تو مکلف ہی نہیں ہے, دس سال کے بعد نماز پڑھنا اس پر ضروری ہو جائے گا, ماں باپ بھی اس کو پیٹیں گے اگر نہیں پڑھتا ہے تو. اور پھر بالغ ہوگا, بالغ ہونے کے بعد سارے معاملات ہیں, پندرہ سال تو ایسے نکل جاتے ہیں, اور بعد کی عمر میں وہ چاہے بھی تو نہیں کر پاتا ہے. جو لوگ بعد کی عمر میں حج کے لیے جاتے ہیں, آنے کے بعد میں سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں نے جوانی میں حج کیا ہوتا ہے. بڑھاپے میں شوق آتا ہے نماز کا, چلو اب سب ہو گیا, بیٹی گئی, بیٹا لگ گیا کام پہ, سب جدھر کا ادھر ہو گیا, چلو نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیسے پڑھیں گے؟ رکو, رکو میں جب جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ کاش کہ امام صاحب تھوڑا مختصر کریں, امام صاحب اپنے برابر رکو کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت بھاری ہے, اس کے لیے بھاری ہے, ایک رکو اس کے لیے بھاری, اٹھنا نماز میں اس کے لیے ایک مستقل مجاہدہ ہے, جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت کے لیے وہ وقت جس میں صحت ساتھ دیتی ہے چھوڑ کے وہ وقت اختیار کرتے ہیں جس میں جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے, مغبون فیہما کثیر من الناس, لوگوں کی اکثریت اس میں دھوکے میں پڑ جاتی ہے, نقصان میں پڑ جاتی ہے, عبادات میں وہ شوق بھی نہیں ہو پاتا ہے, آدھا دھیان اپنی طرف ہوتا ہے, آدھا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. جوانی کی عمر ہے, اس میں واقعی ایک انسان اپنی آخرت کی تیاری ویسی کر لے جیسی کرنی چاہیے تھی. اسی لیے قیامت, آپ نے سنا قیامت کے سوالات میں سے, پانچ سوالات میں سے ایک سوال کیا ہے, آدمی کی جوانی کی عمر کے بارے میں ہے. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن قبض, ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ پانچ سوالات اس سے پوچھنا لیے جائیں. عن عمره فیما افنا, عمر کس چیز میں کھپائی, فنا کی, پوری عمر جو ملی تھی یعنی ٹائم ملا تھا, پہلا سوال ٹائم کا ہے, عمر. عن عمره فیما افنا, جو عمر ملی تھی تجھ کو وہ کس چیز میں تو نے فنا کی. وعن شبابه فیما ابلا, اور جو جوانی کی طاقت ملی تھی وہ طاقت کس چیز میں کھپائی, کس چیز میں اس کو پرانا کیا, بوسیدہ کیا, کس چیز میں لگائی تو نے اپنی طاقت. وعن ماله من اين اكتسبه, مال کہاں سے کمایا. وفيما انفقه, اور کس چیز میں خرچ کیا. وماذا عمل فيما علم, اور جو کچھ جانتا تھا, جو کچھ جانتا تھا اس پر کیا عمل کیا. تو آپ دیکھیں اگر یہ پانچ سوالات ہیں, قبر کا پہلا انٹرویو ہے تین سوال, یہ دوسرا ہے, حشر میں بھی سوالات ہیں, مَا رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا نَبِيُّكَ, یہ قبر میں ہے, اور حشر میں کیا ہے, حشر میں تھوڑا ڈیٹیل ہے, پانچ سوالات ہیں وہاں پر, کہ عمر یعنی وقت, وقت کہاں. دیکھیے ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کو کس چیز پر دھیان دینا ہے, کیونکہ ہم کو حشر میں اس کا جواب دینا ہے. ابن آدم کے قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ پانچ سوالات کے جواب نہ دے دے. امام ترمذی نے اس کو روایت کی اور حسن درجے کی روایت ہے, شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. ایک, عمر کس چیز میں صرف کی, اپنا ٹائم کہاں لگایا. دو, جوانی کی طاقت تو نے کہاں صرف کی. تو معلوم آپ فزیکل جو یعنی ہیلتھ جس کو آپ کہتے ہیں, صحت جس کو آپ کہتے ہیں, یہ کہاں لگائی, ہیلتھ کہاں لگائی, ٹائم اور ہیلتھ. نمبر تین, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, سورس آف انکم کیا تھا مال کے سلسلے میں, مال کہاں سے کمایا اور تو نے اس کا ایکسپینڈیچر کہاں خرچ کیا اس کو, اور اس کے بعد چار, جو علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. تو وقت کے بارے میں سوال ہوگا, صحت کے بارے میں سوال ہوگا, مال کے بارے میں سوال ہوگا, اور اسی طرح سے علم کے اعتبار سے اس کے تقاضوں پر عمل کے اعتبار سے سوال ہوگا کہ تیرا نالج جو تھا اس پر کتنا عمل تو نے. اور جو آدمی اس میں پاس ہو گیا وہ پاس, جو اس میں فیل ہو گیا وہ فیل. اب آدمی دیکھے جس کو وقت ملا ہے وہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہا ہے, جس کو صحت ملی ہے وہ جوانی کی صحت کو کس چیز میں خرچ کر رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال کا کیا مصرف اس کے پاس ہے, جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم کے تقاضوں کو کتنا پورا کر رہا ہے. ہر آدمی سے پوچھ ہونے والی ہے, یہ نہیں کہ شیخ صاحب سے, خان صاحب سے پوچھا جائے گا, سید صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا, ایسا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کسی کے نسب میں آ گیا, کسی بڑے گھرانے میں پیدا ہو گیا, کچھ نہیں. اسلام میں ایک آدمی ہر آدمی سے, نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انہ عمل غیر صالح, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا اللہ نے, نہیں مانا اس نے, اللہ نے کہا اس کا عمل صحیح نہیں تھا. اگر عمل صحیح نہیں ہے تو چاہے آدمی کوئی بھی ہو, پھر آدمی یہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں, ہم لوگ تھوڑا سا دھوکے میں پڑ جاتے ہیں, باقی لوگوں کی تو عقیدے خراب ہیں, باقی جتنے فرقے ہیں یہ سب گمراہ ہیں. بلا شبہ اللہ کا احسان ہے, ہم کو اللہ نے بچایا ان سب سے, لیکن نعمت کا شکر بھی واجب ہوتا ہے. انشکر لی ولی والدیک, اللہ کا شکر ضروری ہے. اور نعمت پر شکر کیا ہوتا ہے, نعمت پر شکر یہ ہوتا ہے کہ دل میں اعتراف کرے کہ اللہ کی توفیق سے ہے, زبان سے اس نعمت پر اللہ کی حمد کرے, اور تین, اس نعمت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے. کیا تقاضوں کو پورا کر رہا ہے آدمی, آدمی سوچ کے خوش ہو جاتا ہے اپنا عقیدہ صحیح, بس ہم تو ابھی جنت میں جانے والے, نہیں, ابھی تو کام شروع ہو گیا, ابھی تو ذمہ داریاں آئی ہیں, بچپن چلا گیا, بڑھاپے میں کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے مسجد کے, بچا ہوا بیچ کا ٹائم ہے, اس کو کیسے استعمال کریں. اس کا صحیح استعمال اگر نوجوان کریں, اس کا صحیح استعمال اگر آدمی کرے, تو یہ وقت آدمی کے لیے نجات کا وقت بن سکتا ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو, کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے. اخرجت استفا کے معنی میں ہے, اجتباکم اللہ نے کہا, اللہ نے چن لیا ہے, کس کے لیے, للناس, دنیا میں جتنی قومیں جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چن لیا ہے. اخرجت للناس, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو, برائیوں سے منع کرتے ہو, اور تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, آج بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کیا بنا ہوا ہے, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना डेंजर उसके लिए दरवाजा गुनाहों का खुला हुआ है। आज हमारे नौजवानों में बहुत सारे नौजवान, देखिए हमको करना क्या और हम कर क्या रहे हैं। हमारे नौजवानों की बहुत सारे नौजवान तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दिन पर जमे हुए हैं, लेकिन कितना बड़ा तबका है जो आज बाहर कहां कहां जा रहा है। कितने नौजवान हैं जिनके वक्त का मसरफ क्या है, आईपॉड में, मोबाइल में, कंप्यूटर से गाने डालना और दिन रात वो गाने सुनते रहना। अपने मोबाइल में आजकल तो हर एक के पास, यानी किसी ने तस्वीर भी नहीं किया होगा माजी में कि हर आदमी के पास चलता फिरता टीवी और चलता फिरता वीडियो होगा, फिल्में डाल रहे हैं उसमें और चार दोस्त बैठ के देख रहे हैं, कभी फवाहिश भी उसमें है, बेहयाई की चीजें भी उसमें है। आज हर आदमी आजाद हो गया है, नौजवानों का वक्त इसमें गुजर रहा है, बैठ रहे हैं, एक ला रहा है, चाइना का मोबाइल भाई बहुत जोर से आवाज आता है, खुद भी सुन सकते हैं पड़ोसी भी सुन सकते हैं, अब गाने लगा रहे हैं और सब उसके ऊपर झूम रहे हैं और सब उसके साथ गा रहे हैं, एक साथ सबके सब, मजा आ रहा है बहुत। बाप की जूतियां घिस रही हैं ऑफिस में, ला के कमा के इसको देना है, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, बेटा कॉलेज में क्लास में नहीं है, कैंटीन में है, ये नहीं उसको मालूम नहीं कहां जाना चाहिए, उसको मालूम नहीं कहां जाना चाहिए, लेकिन उसको बाप बोलता है कॉलेज जाना है और दिल क्या बोलता है कैंटीन जाना चाहिए, वो कॉलेज कैंटीन के लिए जा रहा है, कैंटीन कॉलेज के लिए नहीं जा रहा है। फिर कॉलेज में और चौक में गली में आती जाती लोगों की बेटियां बहुएं, उनको देखना और अपने दिल की तस्कीन, बेपर्दा ख्वातीन को, औरतों को, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, देखकर अपना दिल ठंडा करना, लड़कियों के पीछे भागना, लड़कियों के पीछे भागना, फिल्में देखना जैसा फिल्मों में बताया जाता है वैसे कपड़े सीना, फटे हुए तो फटे हुए, पहले फटा हुआ आदमी ऐब समझता था, अब फटे हुए कपड़े क्या बन गए, फैशन बन गए। सहाबा अगर पैबंद लगाते हैं अपने कपड़े में तो ये ऐब की चीज हो गई, लेकिन अगर कोई फिल्म स्टार, कोई पॉप स्टार या कोई खिलाड़ी अगर ऐसे कपड़े पहनता है जो ऐन वहां फटी हुई है जहां नहीं फटा हुआ होना चाहिए, तो ये भी फैशन है, अब ये चल जाएगा। शर्म की बात है, मुसलमान नौजवान इस्लाम से जो चीज मिलती है वो लेने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए वो मायूब है, लेकिन नंगे और जलील कौमें जो कर रही हैं उनसे अगर कुछ मिलता है तो वो लेने के लिए तैयार है और उस पर फखर करने के लिए तैयार है कि देखो मैंने आज नया फैशन किया है। बाल काट रहा है, कैसे बाल काट रहा है, आगे से मुर्गे की तरह है, कलगी की तरह, पीछे से कम, ये कौन सा तरीका है भाई, ये क्या तरीका है, और ये फैशन है, आधा सर है यहां से बाल छोड़े हुए, यहां से कम, ये तवाजुन इम्बैलेंस, ये नहीं कि नाई का हाथ फिसल गया या कुछ उसको गलत फहमी हो गई या उसके पास कैंची उसकी गायब हो गई अचानक बीच में, इसको चाहिए ही क्या है, ये हमारा फैशन है, हमको नबी की सुन्नत नहीं चाहिए। नौजवान आप देखिए मीडिया, ये मीडिया का, ये मीडिया की बरकत है, कुरान और सुन्नत के उलूम से दूर होकर जब हम बेहयाई की दुनिया में कदम रखेंगे तो फिर इसी तरह के अजायबात का वजूद होगा। लड़का है कान में पहने हुए, इसको क्या हो गया, भूल गया ये क्या हुआ, इसको लड़का है लड़की भूल गया, फैशन है। बल्कि बाज नौजवान अपने कानों में बाज फिल्म स्टार को और इसको उसको देख के क्रॉस पहन लेते हैं, गले में फैशन के लिए सलीब पहन लेते हैं जो कि कुफ्र और शिर्क है, कि फुला एक्टर ने पहना है, फुला प्लेयर ने पहना है तो मैं भी वैसा करता हूं, फुटबॉल का प्लेयर है मुझको बहुत पसंद है, घर में उसकी तस्वीर लगी हुई है, उसकी मोबाइल में उसकी तस्वीरें हैं, उसको देखे तो उसका दिल ज्यादा धड़कने लगता है, उसकी हर अदा को अपनाता है। क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम एक नंगे आदमी को देना नहीं है? एक आदमी अगर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फुला रसूलुल्लाह और किसी सिंगर का, किसी एक्टर का नाम ले, कुफर का फतवा नहीं आएगा उसके ऊपर? और एक आदमी जबान से तो रसूल कह रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, لیکن وہی مقام عملی سطح پر پریکٹیکلی وہی عمل کے اعتبار سے وہی مقام کسی اور کو دیے ہوئے, جو یہ کرے گا میں کروں گا. اللہ نے کس کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے. ہمارے نوجوان کے لیے اسوہ کون ہے؟ ہم نے کس کو اسوہ بنایا ہے؟ یہ میڈیا کا کمال ہے کہ گھر میں بیٹھا دیکھ رہا ہے فلاں فلم سٹار فلاں فلاں فلاں, ان کی ساری چیزیں اس کی زندگی میں آ رہی, بلکہ لڑکے تو لڑکے بچیوں کی زندگی میں آ رہا ہے. بچیاں ایسے لباس پہن رہی ہیں حجاب, ایسا لگتا ہے حجاب میں اس کی زینت چھپ جائے گی. اور بعض اوقات مائیں بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کے بچیوں کو حجاب نہیں کرنے دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حجاب کرے گی تو اس کو رشتہ کیسے آئے گا, معلوم کیسے ہوگا کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی ہے, معلوم کیسے ہوگا کہ یہ ہماری بچی ہے, معلوم کیسے ہوگا کہ واقعی خوبصورت ہے, اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اچھے اور ادھورے لباس پہنا کر اس کو زیور بھی پہناتے ہیں. جا تو اب لوگ دیکھیں گے تو اس کو رشتے آئیں گے, اور خاص کر کے نکاحوں میں جا چل ہمارے ساتھ اور پردہ مت کر, تو اس کو لوگ دیکھیں گے رشتے آئیں گے. شرم کی بات ہے, ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج بچیوں کو پڑھائی کے نام پر بے حیائی سکھانا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے. ان کی ذمہ داری ہے, بچیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے نکاح کے بعد میں کہ واقعی اسلامی تربیت کس کو کہتے ہیں. شوہر کے حقوق اس کو معلوم نہیں, سسرال میں ذمہ داریاں کیا ہیں معلوم نہیں. اس لیے بہت سارے نکاح بچیاں پڑھ رہی ہیں لیکن دین معلوم نہیں, گھر کی ذمہ داریاں معلوم نہیں, حقوق معلوم نہیں ہے, سمجھداری نہیں ہے. اس لیے آج نکاح بہت کچا ہو گیا ہے, مضبوطی ختم ہو گئی ہے. آج بہت جلدی طلاق ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ, پہلے نہیں ہوتا تھا. ایک دور کیسا تھا, شوہر شرابی مار پیٹ کرے گا صاف, لیکن بیوی اس کا گھر پکڑ کے رہے گی. حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ اتنا ظلم برداشت کریں گے, لیکن عورتوں میں ایک مزاج تھا کہ نہیں, میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, ان کو سنبھالنا ہے, اس کو کہاں جائیں گے, کیا ہوگا. لیکن آج نکاح ہوا, ایک مہینہ دو مہینہ ہو گیا, تھوڑا موڈ اچھا نہیں ہے, زیادہ انٹرسٹ زیادہ نہیں ہے دونوں کے ایک دوسرے میں, فوراً طلاق. آج نکاح بہت آسان ہو گیا ہے اور طلاق اس سے آسان ہو گیا ہے, کیونکہ لوگوں کو طلاق کے معاملات معلوم ہو گئے ہیں. ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, اسلامی تربیت نہیں ہے, برداشت اور صبر اور حقوق کی رعایت اور درگزر نہیں ہے. اس لیے شوہر بھی بہت جلد بیوی سے اکتا جا رہا ہے, بیوی بھی بہت جلد شوہر سے بدزن ہو جا رہی ہے, نکاح مشکل ہو گیا ہے. بچوں کی تربیت نہیں ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, اس کو اپنے قانونی حقوق معلوم ہے, اس کو دینی ذمہ داریاں معلوم نہیں ہے. شوہر نوجوان نکاح کر رہا ہے, آدھا دل آئے, ایک پاؤں گھر میں ایک پاؤں باہر ہے اس کا. کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ نکاح کرتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے اور باہر ایک اور رشتہ ہے ان کا. نکاح تو کرنا ہی کرنا ہے, یہ گھر والوں کے لیے ہے, اپنا نکاح تو عام باہر ہے, کبھی کچھ. اور کال سینٹرز کی وجہ سے, کالجز کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, اور کئی باتیں جو اس طرح سے عام ہو رہی ہیں, اس میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دو لڑکا لڑکی فرینڈ بن سکتے ہیں. فرینڈ شپ ہے یہ, کیا ہے پارٹنر؟ یہ کانسیپٹ ویسٹ کا ہمارے یہاں بھی آ گیا. کیا یہ پارٹنر ہے؟ پارٹنر کا مطلب کیا ہے کہ لوگ بغیر نکاح کے کچھ دن ساتھ میں رہ سکتے ہیں. پڑھے لکھے طبقے میں بہت زیادہ ہے, اللہ کا احسان ہے, ہمارے معاشرے تک ابھی یہ نہوست نہیں آئی ہے, لیکن بہت زیادہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں ماں باپ دیوس یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا گھر پڑھا لکھا ہے, تو ہر ایک کو, اس ہمارا ملک کیسا ہے, ڈیموکریسی ہے, سیکولرزم ہے, تو سیکولرزم کا مطلب کیا ہے, لکم دینکم ولی دین, بیٹا جو چاہے کرے, بیٹی جو چاہے کرے. پھر بیٹی جا رہی ہے کالج, جانے کے بعد پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, کس کے ساتھ, کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں, پروفیسر نے لگا دیا رشتہ, فزکس کا پروجیکٹ ہے, الیکٹرانکس کا پروجیکٹ ہے, تم کو پروجیکٹ پورا کرنا پڑے گا. لڑکا لڑکی کیوں, جھجک نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک, یہ دنیا, یہ دور ایسا ہے, ہر آدمی فری ہونا چاہیے, اس کو ہر صلاحیت اس میں ہونا چاہیے, شرمانا یہ نہیں ہونا چاہیے. انفیریئرٹی کمپلیکس کی وجہ سے, حیا کو ہم نے انفیریئرٹی کمپلیکس بنا دیا. آپ انٹرویو میں جائیں, کوئی عورت سامنے بیٹھی ہو, آپ نیچے دیکھے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر احساس کمتری ہے, आप दुनिया में चलने लायक नहीं है। ऊपर देखो, नीचे क्या देख रहे हो, सर झुका के तुम मुजरिम हो, ये समझते हो लोग। हालांकि हया ही है, हम दूसरों को नहीं देखते निगाह भर के औरतों को। लेकिन आज कॉलेजेस में लड़के और लड़की, मुसलमान लड़की है वो उस माशरे में रह रही है और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ में। अब प्रोजेक्ट था फिजिक्स का, वो हो गया फिजियोलॉजी का, प्रोजेक्ट बनते बनते कोई और प्रोजेक्ट बन गया, फिर दोनों प्रोजेक्ट में कैंटीन भी जा रहे हैं, पिकनिक पे भी जा रहे हैं, फिर ये उसके घर पे आ रहा है, वो उसके घर पे ठहर रही है रात में, आज देर होगी फोन करके, मोबाइल तो वैसे भी बाप ने दे दिया उसको, मोबाइल से बोल सकती है कि आज मैं नहीं आऊंगी, क्यों, आज मैं एक फ्रेंड के यहां रुकी हुई हूं। और बाद में मालूम पड़ा कि फ्रेंड के यहां रुकी नहीं, फ्रेंड के साथ चली गई, चिट्ठी छोड़ के गई, रोना मत, खुदकुशी करना मत, हार्ट अटैक आना मत। आज एक बहुत बड़ी साजिश यह भी है कि मुसलमान बच्चियों के साथ बहुत सारे गैर मुस्लिम अफेयर कर रहे हैं और मुसलमानों का जो पुख्तगी उसको तोड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो निकाह करेगा, याद रखिए वो शादी नहीं करेगा, वो उसके साथ रहेगा और जब वो वाकई इस लायक नहीं रहेगी कि मां बाप के पास आए, समाज में आए, उसको छोड़ देगा, खराब करके छोड़। पढ़ रही है बच्चियां कॉलेजेस में, उनको ऐसा लगता है ये आजादी है, और फिल्मों का असर ये है कि फिल्मों की वजह से जहन बन रहा है, कहां जा रहा हमारा माश, ये जवानी की उम्र है, मां बाप बहुत संभालना जरूरी है। मां बाप ये समझते हैं कहां बार बार उनको ज्यादा लोड और प्रेशर देना है, ज्यादा दबाव की वजह से बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज्यादा दबाव मत डालिए। लेकिन वाकई जो दबाव होना चाहिए वो दबाव नहीं रहेगा तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और जवानी की उम्र ऐसी होती है कि इंसान अकल की बजाय जज्बात के ताबे ज्यादा होता है, वो जानता है ये बुरा है लेकिन उसका दिल चाहता है, वो निकल जाता है आगे। गाना बजाना, नाच गाने, फिल्में, बेहयाई, लड़कियों का चक्कर, आज अल्लाह रहम फरमाए ये इतना ज्यादा मीडिया की वजह से आम हो गया है। स्कूलों में इस तरह के मामलात चलते हैं, जो लोग टीचर हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है, आठवीं सातवीं के बच्चे लड़का लड़की को खत लिख रहा है, लड़की लड़के को, कुछ तमीज नहीं उनको, इस्तिंजा के उसूल नहीं मालूम है अभी, लेकिन दोनों एक दूसरे को मोहब्बत के लेटर लिख रहे हैं। आप याद रखें, जो टीचर से आप पूछे उनको ये होता है कि नहीं होता है, क्यों, फिल्मों में देखा उन्होंने। और कैसे देखा, घर पे बैठ के, घर पे बैठ के मां बाप बहन भाभी छोटा भाई बड़ा भाई सबके साथ बैठ के चीजें देखी उन्होंने, हो रहा है। हमारा माशरा समंदर के किनारे 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 जा रहा है, कब लहर आएगी और डुबो देगी मालूम नहीं। किसकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मां बाप की, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन नौजवानों की जिनको इस चीज का शऊर है। याद रखें हमारी जो इज्जत है वो अल्लाह के दीन में है, टेक्नोलॉजी अपनी तरफ उसकी अपनी अहमियत है, दुनियावी उलूम उनकी अपनी अहमियत। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दुनिया का इल्म अगर हमारे पास नहीं होगा, बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, दुनिया में चल नहीं पाएगा। ठीक है भाई, होना चाहिए, हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर हो, हमारे पास बेहतरीन इंजीनियर हो, हमारे पास हर फील्ड में बेहतरीन अफराद हो, एजुकेशन हो, पढ़े लिखे, लेकिन क्या ये इंसान को जन्नती बना सकते हैं? अगर ये बना सकते हैं तो ठीक है। क्या फिजिक्स का इल्म आदमी को जन्नती बनाता है? क्या एक आदमी डॉक्टर बन जाए और हार्ट का सर्जन बन जाए तो क्या किसी गुमराह दिल को वो हिदायत पर ला सकता है? क्या कोई आदमी हड्डियों का डॉक्टर हो जाए तो क्या वो गुमराही की तरफ जाने वाले कदमों को हिदायत की तरफ फेर सकता है? कोई आदमी आंखों का डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, क्या वो लोगों को हिदायत दे सकता है कि वो निगाहों की हिफाजत करें? नहीं हो सकता है। ये दुनियावी उलूम है, ये जिस्म के लिए जिस्मानी सतह पर उसको सही करते हैं, अखलाकी सतह पर नहीं। इसके लिए दीन की जरूरत है, इसके लिए तकवा की जरूरत है। अगर आदमी के पास सही इल्म और तकवा न हो तो वो आदमी दुनिया में अपने जिस्म, अपने वक्त, अपने माल, अपनी तमाम सलाहियतों को बर्बाद करके अपनी हलाकत का सामान खरीदेगा। سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ساری صلاحوں کو صرف کرے اپنے کو ڈبونے میں, اپنے آپ کو ڈبونے میں وہ صرف کرے. آج ہمارا معاشرہ بالکل اس کے کنارے ہے, ہلاکت کے کنارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت پر ذمہ داری ڈالی, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں ایک گروہ, ایک جماعت, کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں, خیر کی طرف بلائیں, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور لوگوں کو بھلائی کی تاکید کریں, برائی سے منع کریں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو واقعی کامیاب ہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کی فکر کرے. اپنے بارے میں تو ہر آدمی سوچتا ہے چلو وہ بھی کامیاب ہے, لیکن بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی گمراہی سے بچائے. ایک آدمی جہاز کو ڈوبنے سے بچائے. ہمارے سماج میں لوگ ہیں, آدمی سوچے میں تو چلا ہوں جہاز میں, ٹکٹ خرید کے آیا ہوں, پانی کا جہاز ہے. اب بعض دوسرے لوگ ہیں جہاز میں سوراخ کرنے کی کوشش کریں, لمبی حدیث سے میں اختصار اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اگر جہاز میں سوراخ کر رہے ہیں, کیوں کہ پانی ہم نیچے سے لیں گے, تو وہ لوگ جہاز میں سوراخ کر رہے ہیں جو جہاز کے پانی کے جہاز کے ڈوبنے کا سبب بنے گا. سماج کے سمجھدار افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد کو روکیں, کیونکہ جب گمراہی اور برائیاں عام ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو لوگ اچھے تھے لیکن جنہوں نے اس کو روکا نہیں. آج اگر ایک آدمی سوچتا ہے میں تو صحیح ہوں, دنیا بری ہے, میں میری اپنی جگہ صحیح ہوں, مجھ کو کسی سے کیا مطلب ہے, اگر آدمی یہ سوچ رہا ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, تم بھلائی کی تاکید کرو, برائی سے منع کرو, ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تم پر ظالم کو مسلط کرے گا اور وہ تم پر رحم نہیں کرے گا. تم اللہ کو پکارو گے لیکن تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی, اور اس امت کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے علم اور صلاحیت جسمانی اعتبار سے دونوں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قیادت کے اعتبار سے نبی نے تالوت کو حاکم کے طور پر, بادشاہ ملک کے طور پر چنا. لوگوں نے کہا ان کے پاس مال نہیں ہے, تو اللہ کی طرف سے نبی کو بتایا گیا. نبی نے کیا کہا, اللہ نے ان کو کیا کیا, ان اللہ اصطفاہ, اور کیا کہا, وزادہ بسطتا فی العلم والجسم, دو چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں دوسروں کے مقابلے میں. تالوت کو دو چیزیں ملی, کیا ملی ہیں, سورہ بقرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل اس کی. ایک علم اس کے پاس ہے, دو جسمانی قوت اس کے پاس ہے, اور سماج میں خیر کی تنفیذ کے لیے, بھلائی لانے کے لیے, عملی سطح پر واقعی بھلائی لانے کے لیے سماج میں دو چیزیں ہونی چاہیے. جو کوشش اس کی کریں ان کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک, ان کے پاس واقعی صحیح علم ہونا چاہیے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, خیر کو کیسے لانا چاہیے, کس طرح سے لانا چاہیے, کیا وسائل صحیح ہیں, کیا وسائل غلط ہیں, اور تدرج سے لانا چاہیے, پہلے کیا کیا جائے, بعد میں کیا کیا جائے. خیر اور شر کا فرق, اور خیر کی تنفیذ میں ترتیب, اور کب کیا کرنا ہے, کیا اہم ہے, کیا غیر اہم ہے, یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے, صحیح چیز کا علم ہونا چاہیے. زیادہ ہو بس تنفل علم اور والجسم. ایک آدمی, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سب جانتے ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے, بڑھاپے میں جا کے سب سمجھ میں آتا ہے یہ صحیح یہ غلط, اب وہ نافذ نہیں کر سکتا, اس کا نفاذ نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ بڑھاپے میں ایسی عمر کو جب پہنچ جاتے ہیں کہ جسم ساتھ نہیں دیتا ہے تب واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا, لیکن اب ہم نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. تو ایک علم کی قوت ہے, علم کی صحت ہے, اور ایک جسمانی قوت ہے. تو کسی بھی چیز کے خیر کے سماج میں لانے کے لیے, برائی کے مٹانے کے لیے, بھلائی کے واقعی لانے کے لیے, دیکھیں ایک ہے پیڑ کیسے لگایا جاتا ہے, اس کے لیے بہت طاقت کی ضرورت نہیں ہے. پیڑ کیسے کاٹا جاتا ہے برائی کا, कैसे उसको उखाड़ा जाता है, इसके लिए ताकत की जरूरत है, इसके लिए सिर्फ जानने की जरूरत नहीं है, इसके साथ उसको ताकत भी लगेगी। अब एक आदमी को सिर्फ मालूम हो खेती कैसे करते हैं, वो आदमी खेती नहीं कर सकता है, फसल उगेगी नहीं, उसके लिए उसको खेती में काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको मालूम ना हो खेती कैसे करते हैं, तो ऐसा आदमी उल्टी सीधी कुछ भी खेती कर सकता है, खेती गलत वक्त पे किया, गलत पानी दिया, ध्यान नहीं दिया, सब जाया होगी, सारी मेहनत जाया होगी। तो इल्म भी सही होना चाहिए और उस इल्म पर उस नताज को लाने के लिए ताकत भी होना चाहिए। जवानी की उम्र में इंसान निफाज की ताकत उसके पास होती है और बुढ़ापे की उम्र में इंसान के पास तजर्बा और इल्म वाकई होता है। आज हमारे समाज में ये दो तबके, इन दोनों का आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है। बुजुर्ग हजरात हैं इनका एक अलग मामला है और जवान हैं उनका एक अलग मामला है, इन दोनों का रब्त नहीं है। उलमा से नौजवान जुड़े हुए नहीं है, ताल्लुक उनका नहीं है, वो अपनी दुनिया में है। बल्कि बाज औकात बहुत सारे नौजवान मीडिया में देखते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, यहां जंग हो रही है, यहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब उनके जहन में हो सकता है शैतान गलत बातें डाले, वो उन सारे मनाजिर का और दुनिया में होने वाले मामलात का असर लें और सही रहबरी उनको न मिलने की वजह से बहुत मुमकिन है कि वो गलत रास्ते पर निकल जाए। वो ऐसे काम करें जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, मुसलमानों की जान और माल और उनकी हिफाजत का मसला पैदा हो जाए। क्यों? इसलिए कि उनके पास ताकत है, जोश है, निफाज है, लेकिन उनके पास तजर्बा और सही रहबरी उनके पास नहीं है। आज हमारा नौजवान किसी न किसी एतबार से बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो शैतान का शिकार होता है, एक बेअमली में मुब्तला है, एक बदअमली में मुब्तला है, एक दीनी एतबार से बेफिक्री में मुब्तला है और फिक्र करने वाले गलत तहरीकों के हाथ में जा रहे हैं। जोश और जज्बे के तहत कुछ भी आदमी कर रहा है। आज बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है कि वाकई नौजवान को मालूम हो हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या जिम्मेदारी है। देखिए, जिम्मेदारी के लिए नस होना चाहिए, नस से कतई होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी तरफ से जहनों में कुछ भी बातें होती हैं उससे निकालते हैं कि उम्मत का मकसद क्या है, खिलाफत कायम करना है तो हुकूमत से लड़ो। अब लग गए उस काम में और मुसीबत खड़ी कर दी अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उनसे किसी न किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। बिला शुबा खिलाफत और हुकूमत इस्लाम में है, इसकी अहमियत है, लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने फर्द के लिए जिम्मेदारी बताई उसको क्यों पैदा किया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने उम्मत का भी मकसद बताया, इसके लिए नस चाहिए। अल्लाह ने कुरान में इंसान की पैदाइश का मकसद क्या बताया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह की इबादत के लिए। यह नस है, वाज़ह अल्फाज में अल्लाह ने मकसद बताया क्यों पैदा किया। तो जैसे अल्लाह ने फर्द के लिए बताया इसको क्यों पैदा किया, वैसे ही उम्मत के लिए भी अल्लाह ने बताया कि उम्मत इसका मकसद क्या है। आप देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको लोगों के लिए चुना गया है, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम लोगों को भलाई की ताकीद करते हो, बुराइयों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर एतमाद रखते हो। उम्मत की जिम्मेदारी इस्लाम के पैगाम को आलम तक पहुंचाना है, फिर जैसे जैसे निफाज के मौके आएंगे वैसे वैसे उसको नाफिज किया जाएगा। आप देखिए मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं इसलिए कि नौजवानों में यह जहनीयत आम तौर से पाई जा रही है, वो वाकई काम छोड़ के दूसरे कामों में जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कोई आदमी मिसाल के तौर पर ये कहे कि भाई हर आदमी की जिंदगी का मकसद है कि वो जकात देने वाला बने। कोई आदमी कहे भाई कहां से लाए आप, कुरान में नहीं है, अल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह ने कहा ना कि ये क्या है, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह ने बताया जकात देते हैं और भी आयते हैं, तो कहा देखो इससे मालूम जकात की फर्जियत अपनी जगह है, لیکن اس کی زندگی کا مقصد اس کو بنانا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اسلام میں بہت سارے احکام ہیں لیکن امت کا مقصد اس کو قرار دینے کے لیے محض اجتہاد کافی نہیں ہے, اس کے لیے نص ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگ بتاتے ہیں دیکھیے مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو کتنا اچھا ہوگا. ارے بھائی مسلمانوں کے پاس مال ہوگا, ڈاکٹر ہوں گے تو بھی اچھا ہوگا, مسلمانوں کے پاس مدارس ہوں گے تو بھی اچھا ہوگا, مسلمانوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی تو بہت اچھا ہوگا, ٹیکنالوجی ہوگی تو بہت اچھا ہوگا. اب مثلا مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہو تو بہت فائدہ ہے. اب کوئی آدمی کہے امت کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی حاصل کرے, اب لگا دیا مولوی صاحب کو بھی چلیے آپ بھی انجینئرنگ کا کورس کیجیے, امت کا مقصد ہے ٹیکنالوجی حاصل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی ہوگی تو امت کا فائدہ ہے. کیا یہ صحیح ہوگا؟ ایک چیز واقعی اہم ہوتی ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہوتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ اگرچہ فرض ہے لیکن زکوٰۃ مقصد نہیں ہے انسان کا, اور وہ بھی کیا ہے, ہر فرد پر ہے. ایک آدمی کہے بس زکوٰۃ نہیں تو دیکھو قیامت کے دن جانور اس کو کچلیں گے, تو مجھ کو کچلنا نہیں اس لیے میری زندگی کا مقصد بنا لیا ہوں, میں اتنا کماؤں گا کہ زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں. اس کو کوئی بھی عالم کہے گا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہی ہیں, زکوٰۃ جب مال آئے گا تو فرض ہوگی, زکوٰۃ کے لیے مال حاصل کرنا کوئی مقصد نہیں زندگی کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے مسلمانوں میں جب اتنی قوت پیدا ہو جائے, اتنا بڑا مجتمع مسلمانوں کا ہو جائے کہ اب ان کی تنظیم ضروری ہو, تو اب خلافت فرض ہو جاتی ہے. نہ یہ کہ خلافت کو مقصود بنا کے مسلمان حکومت سے لڑنا شروع کرتے ہیں, سازشیں کرنا شروع کرتے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے. جب ایسے حالات پیدا ہوں تو ویسا, ہمارے بہت سارے نوجوان کوئی نہ کوئی چیل کوے آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو. میڈیا میں دیکھتے ہیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے, فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے, تو ان کے دل میں جذبات پیدا ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی نماز میں یہ فرض ہے, نماز میں یہ قرت فرض ہے. یہ مولوی صاحب طہارت اور نماز کے مسائل میں پڑے ہوئے, شرک بدعت شرک بدعت, صبح شام پک گئے ہم لوگ سن سن کے. کیا لگایا آپ نے امت کے بڑے بڑے مسائل آپ چھوڑ کے شرک بدعت شرک بدعت؟ یہ جاہل ہے, اس کو معلوم نہیں واقعی کرنے کا کام کیا ہے. آپ بتائیے اگر مسلمانوں میں واقعی آج مسلمانوں کو حکومت مل جائے تو کیا کیا ہوگا, کون سا اسلام نافذ کریں گے, کون سی شریعت نافذ کریں گے, کیا کریں گے؟ آپس میں لڑیں گے, درگاہیں چھوٹی نہیں ابھی بالکل بڑی بڑی بن جائیں گی. توحید پر جینے والوں کا اس ملک میں, جبکہ اس ملک میں ہر آدمی کو آزادی ہے اپنے عقیدے پر رہنے کی, لیکن ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں دیکھو یہ ٹیررسٹ ہے, کیوں توحید کی بات کرتے ہیں, فوراً کسی کا نام دے دیا کام پہ لگا دو اس کو, بزی ہو جائے گا یہ, ہم اپنے کام کر سکتے ہیں. آج جبکہ حکومت ہاتھ میں نہیں ہے, آج مسلمان کا سب سے بڑا دشمن بدقسمتی سے ہمارا مسلمان بھائی بنا ہوا ہے جو اس کو حکومت کے حوالے کر رہا ہے جھوٹ بول کے تہمتیں لگا کر اس پر. جب واقعی ہاتھ میں طاقت آئے گی تو کیا کریں گے, دھلائی کریں گے کہ نہیں کریں گے, چھوڑیں گے زندہ؟ سب سے پہلے انہی کو نکال کے پھینک دیں گے جو واقعی توحید والے, کتنے ہیں گنتی ہے, تو یہ تھوڑے رہ کے کیسے غالب آئیں گے؟ پہلا کام کیا کرنا پڑے گا, واقعی توحید والے بنانے پڑیں گے. اور سب سے بڑا نفاذ شریعت کا اور دین کا کیا ہے آپ بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں ابھی آپ دنیا سے آپ کا جانے کا وقت ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, خلافت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں کیا کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے امت میں قبر پرستی کے سلسلے میں, اور آج آپ دیکھیے قبر پرستی امت میں سب سے زیادہ ہے. صحابہ کے زمانے میں جس کا تصور نہیں تھا, وہاں تو قبروں کی زیارت کا معاملہ تھا, یہاں قبروں کی عبادت کا معاملہ پیدا ہو چکا ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا, منع کرتا تھا, اب جاؤ. منع کیا گیا تھا, ایک ایسا بھی دور تھا کہ قبروں کی زیارت بھی نہیں کرنا ہے. آج مسلمان قبروں کی عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہی کام جو بتوں کے ساتھ ہوتا ہے آج مسلمان کر رہا ہے. اس سے نکالنے کے پہلے مسلمانوں کو دوسرے کاموں میں جھونک دینا, بتائیے کیا ہے؟ آخر وقت میں فکر یہ ہے, الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم, نماز نماز اور تمہارے وہ غلام جو تمہارے ماتحت ہیں. آخر وقت میں تکرار کے ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں نماز نماز. پھر کوئی آدمی کہے کہ امت کے بہت سارے بڑے بڑے مسائل آپ مولوی صاحب آپ چھوڑ کے آپ یہ شرک بدعت نماز نماز وضو طہارت استنجا اس میں آپ پڑھے ہو, آپ بتائیے کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت آپ کی فکر کی توہین نہیں ہے؟ آپ نے آخری وقت قبر پرستی اور نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں جمع ہیں اس میں. دیکھیں توحید قبر پرستی کے سلسلے میں توحید کی تاکید اور حقوق اللہ کے سلسلے میں نماز کی تاکید جو افضل العبادات ہیں افضل العبادت ہے, اور غلام جو سماج کا سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق کی رعایت جو کہ خلق اور مخلوق اور حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے ساری چیزوں کو اجمالاً جمع کر دیا اس میں, جتنا آدمی غور کرے اس کو سمجھ میں آئے گا واقعی کیا ہے. آخر وقت میں آپ نے کہا حکومت کے بارے میں بات, اختلاف کیوں ہے صحابہ میں کس کو خلیفہ بنائے, طے نہیں کیا تھا آپ نے صراحتاً, اشارہ دیا تھا آپ نے اگرچہ صراحتاً آپ نے طے نہیں کیا تھا. اور آج مسلمان کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے امت کا, سب چھوڑو توحید چھوڑو بدعت کے بارے میں بولنا چھوڑو شرکیات چھوڑو یہ تو چھوڑ دو, کب بنیں گے مسلمان صحیح, چلو آؤ آج یہ کام کرتے ہیں. تو آج یہ بہت بڑا ہمارا یہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا, کیونکہ جسمانی قوت آدمی کے پاس جب ہے جوش اور جذبہ اس کے پاس ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جذبہ لگے گا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خلافت کے مخالف ہمیں, نعوذ باللہ, ایک آدمی اگر مسلمان خلافت کے خلاف کہے تو یہ آدمی اپنی آخرت کا جو ہے جہنم کا گڑا خود کھود رہا ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, لیکن اس کا اپنا وقت ہے اس کا اپنا طریقہ ہے اس کی اپنی تعلیمات قرآن و سنت میں ہیں اس کے اپنے اصول آداب ہیں, علماء سے کوئی بھی آدمی رجوع کر سکتا ہے. لیکن حکمت کا مطلب بزدلی نہیں ہے اور بے وقوفی کا مطلب بہادری نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اے علماء بہت بزدل ہیں, حکمت حکمت بزدل لوگ ہیں, کچھ تو نعرے لگانا چاہیے ایک دم یہ کرنا چاہیے توڑ پھوڑ کرنا چاہیے کچھ تو ایسا ہونا چاہیے. نوجوان بہت چاہتا ہے اس کا دل بہت چاہتا ہے, بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کیوں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, چلو سب کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. آج بہت برے دور میں ہے یہ بہت اہم, یہ جو نوجوانوں کے لیے جو خاص اس وقت میں جو ہے بہت سارے لوگ بے دینی میں ہوتے ہیں, ان کی اپنی خرافات ہیں, زناکاری بدکاری جھوٹ دھوکے اور حلال حرام کی تمیز نہیں, شراب اور گانے ناچ گانے غلط فیشن یہ ان کی بیماری ہے. لیکن جب دین کی طرف آتا ہے تھوڑا وقت توحید و اتباع پر رہتا ہے پھر اس کا تھوڑا سا اس کو موڑ نہیں آتا ہے, اس میں اس کو کیسا لگتا ہے تھوڑا اور کچھ تو سنسیشنل ہونا چاہیے. یہ کیا ہے روزانہ وہی, اس کی سند ایسی اور اس کی سند ویسی اور اس سے نماز ہوتی اس سے نہیں ہوتی, یہ بس ہو گیا ابھی. اب بڑے انٹرنیشنل مسائل پہ ہم کو بات کرنا چاہیے, یہ تو فیملی مسائل ہیں نیشنل اور لوکل مسائل ہیں, ہم کو انٹرنیشنل مسائل پہ دیکھنا چاہیے. اور نوجوان جو ہے اس میں چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کسی کو اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے میڈیا کی وجہ سے ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے, میڈیا کی وجہ سے آدمی دن بہت سارے لوگوں کا تو مشغلہ ہی ہوتا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہو, بی بی سی اے بی سی فلاں اور جو بھی اس طرح سے نیوز دیکھ دیکھ کے ذہن جو ہے ایک دم خراب ہو جاتا ہے آدمی کا, اس کے ذہن پہ وہی غالب ہوتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے, مطلب سب امت ٹوٹ گئی ہے, سب موقع نہیں امت کے لیے, بہت بڑا موقع ابھی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ کریمہ جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں ہر گھر میں جائے گا, چاہے وہ مٹی کا گھر ہو یا چمڑے کا خیمہ ہو, اور اللہ عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کلمہ داخل کرے گا, آئے گا وہ وقت. آج مسلمانوں کے لیے جہاں مسائل ہیں وہی مسلمانوں کے لیے مواقع بھی دعوت کے ہیں. یہ دیکھیں طاقت کہاں ہم کو صرف کرنا ہے, نوجوانوں کو طاقت کہاں صرف کرنا ہے. آج جہاں اسلام کے خلاف میڈیا پوری طاقت لگا رہی ہے, کبھی قرآن کے بارے میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے جاہل کہتا ہم قرآن جلائیں گے, کبھی قرآن کے بارے میں کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے قرآن میں ٹیررزم کی آیتیں ہیں, اسلام کو ڈیفیم کرنے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اسلام کا سیلاب جو ہے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں خود چل کے اسلام پہ جا رہے ہیں، اس لیے اسلام کو بدنام کرنا ضروری ہے. کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا دیتا ہے، مسلمانوں کو جوش ملاتا ہے تاکہ مسلمان کچھ ایسا کریں فوراً کیمرہ ان پر آ جائے، دیکھو ڈینجر ہے نا، یہ بولتے تھے نا ہم لوگ بہت ڈینجر ہے مسلمان، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ مار پیٹ کرنے والے، گالی دینے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، اور انسانیت کے لیے یہ خطرہ ہیں. ان کے نبی بھی ایسے تھے، ان کا قرآن بھی ایسا ہے، آج کے مسلمان بھی ایسے، جاؤ مت ان کے پاس، بہت ڈینجر لوگ ہیں. آج میڈیا ایسا کر رہا ہے، مسلمان کو ایک بٹن دبا دیا مسلمان شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیے آئے دن ہر مہینہ ایک ایشو آتا ہے، کیوں آ رہا ہے ایسا؟ ان کو بزی رکھو، ان کو بزی رکھو. اگر یہ واقعی اسلام کی دعوت دیں گے مصیبت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں اتنی بڑی اپیل ہے کہ مغلوبیت کے دور میں بھی اگر کسی غالب کے پاس یہ پہنچے گا اس کو متاثر کیے بغیر نہیں رہے گا، تاریخ اس پر شاہد ہے. تاتاری مسلمان پہ غالب ہے، پیس دیا مسلمانوں کو، ذلیل کر دیا جتنا ذلیل کر سکتے تھے کر دیا، قتل عام طور سے قتل کر دیا مسلمان. پھر کیا ہوا؟ ان تک واقعی اسلام کا پیغام گیا، کمیونیکیشن، کمیونیکیشن اسلام کا پیغام گیا، وہی حاکم بن گئے، وہی مسلمان ہو گئے، وہی اسلام کی طاقت بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی ہوئی ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، اور مسلمانوں کا بھی نقصان، ان کا بھی نقصان. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کے شہداء جنت میں ہیں، ان کے جہنم میں ہیں جو مرنے والے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 10 سال کا جنگ نہیں ہونا، ان کے ساتھ میں معاہدہ کر دیا. اب کیا؟ انہوں نے بزی کر رکھا تھا مسلمانوں کو، اس میں آئے دن جنگ، آئے دن جنگ، دعوت کا موقع ہی نہیں. کیونکہ اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی بڑا جہاد کرو ان کے ساتھ. اصل پاور مسلمان کے پاس مادی طاقت نہیں ہے، اصل پاور مسلمان کے پاس نظریاتی طاقت ہے. ہماری آئیڈیالوجی، ہماری اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو ایک آدمی کے اندر جا کے اس کو ڈھیر کر دیتی، باہر سے نہیں، اندر سے ہی ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی اس کو. اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ایک آدمی ایک دم کنورٹ ہو جائے، چینج ہو جائے، وہ ایک دم واقعی اندر سے کچھ اور تھا، اب اس کی پوری طاقت اسلام کے حق میں آ جائے. 1500 لوگ گئے عمرہ کے لیے، اور مشرکین نے بہت اکسایا ان کو لڑنے کے لیے، اور صحابہ اندر سے تلملا رہے ہیں، ہمارا نبی کیوں کمپرومائز کر رہا ہے ان سے؟ جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم، ڈھال بننے کے لیے تیار ہیں اللہ کے نبی کے لیے تیروں سے. کیا بات ہے؟ حضرت عمر جیسے آدمی جن کے بارے میں آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اتنا بصیرت والا انسان، کہ اللہ کے رسول ہم کیوں دب رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں کہ ہمارا قتل ہونے والا جنت میں ان کا جہنم میں؟ کیوں دب رہے ہیں؟ آپ نے کہا تو شک میں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اس بارے میں. اور کیسی کیسی یعنی کنڈیشنز کیا ہیں؟ آئیں گے 3 دن سے زیادہ رکنا نہیں ہمارے مکہ میں، ان کا مکہ ہے. اور آئیں گے تلوار آپ لے کر آؤ گے، اس کو ڈالو گے میان میں، اور میان ڈالو گے تھیلی میں، ایک دم اندر، باہر نکالنے کا نہیں ہمارے یہاں پہ، عزت سے آنے کا، عزت سے جانے کا، زیادہ ٹھہرنے کا نہیں یہاں پہ. ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا واپس، تمہارا آئے گا ہم نہیں دیں گے واپس. ارے یہ تو ون سائڈڈ ہو گیا ایک دم، اتنا اتنا اتنا. اور کئی شروط اس میں تھی، ابن ہشام وغیرہ نے تفصیلی ذکر کی کتنی شرطیں تھیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ساری شرطیں. کیوں؟ کوئی بہادر کہے گا کہ یہ کیا ہے، صحابہ کو نہیں سمجھ رہا تو سمجھنے کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ واقعی راستہ اس سے کھلنے والا ہے. کیونکہ ہماری اصل طاقت جنگ نہیں ہے، ہماری اصل طاقت دعوت ہے، ہماری اصل طاقت دعوت ہے. اور آپ دیکھیں کہ 2.5 سال اس کے بعد گزرے ہیں، یہ 1500 گئے، 2.5 سال اس کے بعد گئے، تو مسلمان 10,000 کا عدد وہاں گیا مکہ، اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ہسٹوریکل ایونٹ ہے ایک دم، کہ بغیر جنگ کے ایک علاقہ جہاں سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا تھا، وہی لوگ جو واپس گئے ہیں تو ان لوگوں کی اتنی طاقت تھی اور وہ اتنے کمزور ہو چکے, کیونکہ 2.5 سال کے عرصے میں مسلمان وہاں گئے, وہاں کے لوگ یہاں آئے اور بات ہوئی. جب بات ہوئی, دعوت پہنچی ان کے پاس, تو وہ لوگ اندر سے ٹوٹ گئے, شرک کو اندر سے توڑ دیا گیا. کسی آدمی کا ہاتھ آپ نے توڑا, پاؤں آپ نے توڑا, اس کی ریڑھ کی ہڈی آپ نے توڑی, وہ اٹھ ہی نہیں سکتا ہے. شرک کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی صحابہ نے قرآن و سنت کے دلائل سے. اب ان کے پاس طاقت نہیں رہی, وہاں کے سارے لوگ ادھر آ گئے. اتنی بڑی طاقت کیسے ہوا؟ دعوت کے ذریعے. غلبہ دعوت کے ذریعے سے ہوا یا جنگ کی وجہ سے؟ آپ دیکھیں. اور اللہ نے آیت صلح کے بعد نازل کی, کیا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. جنگ کے احد کے بعد آئی, بدر کے بعد آئی, حدیبیہ کے بعد آئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے صرف حدیبیہ ہے, ہم یہ کہتے بدر بھی ہے, لیکن حدیبیہ بھی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گزرنے والے قائدین میں سے سب سے بہتر قائد تھے. آپ نے بہت بہترین طریقے سے آپ نے فیصلے لیے, اور آپ نے بعد کے مسلمانوں کے لیے اپنا اسوہ چھوڑا. اس سے فائدہ اگر آدمی نہیں اٹھاتا ہے تو وہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ناکام ہے. آج بہت بڑی طاقت ہمارے پاس آ چکی ہے, میڈیا. باطل بھی اس کو استعمال کر رہا ہے, حق بھی اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے. آج کئی لوگ اسلام کی طلب میں ہیں, کیونکہ مغرب تھک چکا ہے. وہاں کی بے حیائی نے ان کو بیماریوں کے سوا اور ذہنی پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیا. وہاں کی آزادی ان کے لیے سائیکولوجیکل قید خانہ بن چکی ہے, سکون حرام ہو چکا ہے, فیملی لائف ان کی ٹوٹ چکی ہے. اولاد اور والدین کا کوئی رشتہ وہاں پہ نہیں ہے, صرف کرسمس کو ایک ساتھ ملتے ہیں, وہ لوگ نیو ایئر کو ملتے, بس پیرنٹس ڈے پہ غلطی سے مل گئے تو مل گئے, ایک آدھ فون کر لیا تو کر لیا. وہاں کی فیملی لائف تباہ ہو چکی ہے, اور وہاں مرد اور عورت کا آپس کا باہمی اعتماد ختم ہو چکا ہے. وہاں ساری ترقی کے باوجود کالے اور گورے کا فرق آج تک مٹ نہیں سکا ہے. وہاں کا نظام ہار چکا ہے. وہاں کی خواتین اب احساس کرنے لگی ہیں کہ ہم کو یوز کیا ان لوگوں نے, ہماری آزادی کا نعرہ ہم کو دے کے. اس لیے آج وہاں پر یہ آپ دیکھیے, بی بی سی وغیرہ کی رپورٹس آپ دیکھیے ویب سائٹ پہ, آج عورتوں میں مزاج بن چکا ہے کہ یہ پاگل پن ہے, یہ اپنے خاندان کے ساتھ ظلم ہے, اپنی اولاد پر ظلم ہے کہ ایک عورت کام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سنبھالے. آج ویسٹ میں بی بی سی پہ دیکھیے, آپ ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں جو بھی الفاظ آپ کو آتے ہوں, وہاں کی خواتین آج بول رہی ہیں یہ امپاسبل ہے کہ ایک عورت جاب کرتے ہوئے اپنی فیملی اپنی اولاد کا خیال اور صحیح تربیت کرے. آج وہاں کی جو یعنی وہاں پر کہتے ہیں سپر وومن, آپ ڈالیں بی بی سی پہ آپ کو ملے گا. وہ ایسا تصور غلط ہے, پاگل پن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک دور تھا لوگ بولتے تھے فیملی بھی سنبھال رہی ہے, جاب بھی سنبھال رہی ہے, کیا عورت ہے یہ, سپر وومن ہے. بولتے ہیں جھوٹ ہے یہ, ایسا نہیں ہوتا ہے. اولاد بگڑ رہی ہے, اتنی بگڑ رہی ہے, ویڈیو گیم کھیلتی ہے اور فائرنگ کرتے کرتے اصلی بندوق خریدتی ہے اور اسکول میں کالج میں جا کے شوٹ کرنا شروع کرتی. کیا وجہ ہے؟ کچھ معلوم نہیں اس کو, کیوں معلوم نہیں اس کو, کیوں میں نے ایسا کیا, بس میرا جی چاہ میں نے کیا. کیا یہ سماج؟ پیڈوفیلیا وہاں پہ اتنا عام ہے, بچوں کے ساتھ بدکاری کرنا جو دوسرے عرب میں یا دوسرے ہمارے ملک میں بھی اتنا عام نہیں ہے, وہاں پر ایک عام بیماری بنی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ بدکاری کرنا. اتنا گر چکا ہے, ترقی ہے نا, ترقی کے بعد یہ زوال کس کا ہے؟ مادی ترقی کے ساتھ اخلاقی زوال آ گیا, وہ ہار گئے, کوئی سولوشن نہیں ہے. اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ہندوستان میں آ رہے ہیں, پوشو کمین میں جا رہے ہیں, ہرے راما ہرے کرشنا, اور کیا نہیں کر رہے ہیں, سکون نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسلام کے سوا اسپرچل اور انٹلیکچل سیٹسفیکشن اور پیس کچھ نہیں مل سکتا. کہیں انسان کو روحانی سکون ملے گا, نیچر میں جاؤ, سمندر کے کنارے جاؤ, تھوڑی دیر کا سکون ہے, وہ انٹلیکچل سکون نہیں ملے گا آدمی کو. روحانی سکون اور ذہنی سکون دونوں کا ملنا اسلام کے بجائے اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج اتنی بڑی طاقت اپنے پاس ہے, اسلام کا پیغام ہم پیش کر دیں, یہی ہماری فتح ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو ہر حال میں مقدم رکھا. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے تم کو نکالا, کیا کرو گے؟ اللہ نے دو باتیں بتائیں, تم کیا کرتے ہو, لوگوں کو بھلائی کیا ہے بتاتے ہو, لوگوں کو آج معلوم ہی نہیں بھلائی کیا ہے, برائی کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, بتانے کی ضرورت ہے. آج نکاح چھوڑ کے لوگوں نے آزاد زندگی اس اختیار کی, ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, سود کا نظام لوگوں نے پروفٹ کے نام پر قائم کیا, آج ریسیشن اور کیا کچھ نہیں وہاں پر آ گیا, پورا ان کا نظام درہم برہم ہو گیا. آج انہوں نے سمجھا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے, کیا ضرورت ہے, یہ بندھن ہے اسے. آج معلوم پڑ رہا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے معلوم پڑتا ہے واقعی نکاح کی ضرورت تھی, بچے ہوتے تو میری طرف دیکھتے, مجھ کو بوڑھا گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میری ایک فیملی ہوتی, میرے پاس میموریز ہی نہیں ہے. بڑھاپے میں اچھی یاد انسان کے لیے سکون اور سہارا ہوتی ہے, اس کے پاس بڑھاپے کے لیے کیا ہے, میں نے بدکاری کی, میں نے بزنس کیا, میں نے فلان چیز کی, بس اتنا اس کے لیے, اس کے پاس گھومنے کے لیے, اس کے لیے اس کے پاس کھیلنے کے لیے نواسے پوتے نہیں ہیں, اس کے پاس بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں جو اس کے بڑھاپے میں اس کی چادر اس کو اڑائیں, نہیں نرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں اس کے پاس. آج وہاں کا سماج ہار چکا ہے, اسلام یہ دیتا ہے. اسلام بتاتا ہے والدین اور اولاد کے کیا رشتہ ہے, بیوی شوہر کا کیا رشتہ ہے, پڑوسی کا کیا رشتہ ہے, دوست کا کیا رشتہ ہے, دشمن اور جانور کے ساتھ کیا کرنا ہے, اسلام یہ بتاتا ہے. امن کے کیا اصول ہیں, جنگ کے کیا اصول ہیں, دوسری قوموں سے ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے, حکومت اسلامی کیسی ہونی چاہیے, ہر چیز اسلام بتا رہا ہے. خواتین آج ریئلائز کر رہی ہیں واقعی اسلام میں ہماری نجات ہے, ہماری خوبصورتی کو استعمال کیا جاتا ہے صابن بکانے کے لیے اور چیزیں بکانے کے لیے, ہماری خوبصورتی کو کموڈیٹی کے طور پر فری استعمال کر رہے ہیں لوگ. آج ان کو ریئلائز ہو رہا ہے مسلمان ہو رہے ہیں, اور جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی بڑی تعداد عورتوں کی ہے اور وہ حجاب اختیار کر رہی ہیں. حجاب قید خانہ نہیں ہے, حجاب ایک عورت کا اپنی پرائیویسی کا رائٹ ہے. میں اپنی خوبصورتی نہیں دکھانا چاہتی, اس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہوں, اس کو حق ہے کہ نہیں کہ اس کو سب کو خوبصورتی دکھانا پڑے گا؟ نہیں. میں اپنے جسم کا کوئی حصہ چھپانا چاہتا ہوں, اس کو سب کے لیے نہیں رکھنا چاہتا ہوں اوپن, میرا اختیار ہے بھائی, کیونکہ میرا جسم ہے, میرا چہرہ ہے, میرے ہاتھ پاؤں ہیں. ایک عورت کا حق ہے, اس کو وہاں کی عورت کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری خوبصورتی سب کے لیے نہیں ہے, ہم اپنی خوبصورتی کو اپنا پرائیویٹ رائٹ مانتے ہیں. وہاں کی عورتیں حجاب میں آ رہی ہیں, وہاں کے مرد آج ریئلائز کر رہے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جو دعوتی میدان میں ہیں وہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کسی لائبریری میں گئے, گڈ ورڈز میں, یہاں وہاں پینگوئن میں, اس میں قرآن مل گیا, ان کو ترجمہ پڑھ لیا, متاثر ہوئے, پھر کہیں گئے پڑھا, پھر متاثر ہوئے, انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا, پھر مسلمان ہو گئے. یہ ان کی اپنی کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا اس میں رول کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے, آج ہم کو معلوم نہیں اسلام کیا ہے. آج ہم گھوڑوں کو گھوڑے پیر, ننگے شاہ بابا, مجنو بابا, آج مسلمان اس میں پڑا, وہ دیکھیں گے تو بولیں گے کیا ہے, کون سا اسلام ہے, وہاں جیزس اچھا تھا ہمارے لیے, ایک ہی تھا, یہاں دیکھو کتنے یہ گھوڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بڈھن شاہ اور کیا ہے, اور قبریں دھو کے مسلمان آج پیر. آج اگر ہم یہ بولتے ہیں یہ کام تو بہت, یہ کیا ہے, مسلمانوں کی اصلاح کب تک, آپ بتائیے دوسرے لوگ اسلام سے بدزن کی سوچ. میڈیا میں کیا ہے, قرآن پڑھایا جا رہا ہے, حدیث بتائی جا رہی ہے, میڈیا میں مسلمان جو یہاں سے تیر ڈال کے یہاں سے نکال رہے ہیں میڈیا میں وہ آ رہا ہے, مسلمان جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں ناچ رہا ہے وہ میڈیا میں آ رہا ہے. تو اسلام کی یہ تصویر جا رہی ہے لوگوں کے سامنے, اسلام کا اصل پیغام کون پہنچائے گا؟ نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے, یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. بزرگ حضرات کا تجربہ اور رہبری اور نوجوانوں کی صلاحیت, اہل علم اور عوام, ان کا باہمی ربط اگر ہو جائے تو واقعی امت کی فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی غلبے اور تمکین کی صورت میں ہو سکتی ہے. بس اتنا چاہیے کہ نوجوان اپنے اوقات, اپنی صلاحیتیں ان کو ضائع نہ کریں, کھیل تماشے میں, کھیل کود میں, گانے بجانے میں, لہو لعب میں, بے حیائی میں, ماں باپ کی نافرمانی میں, मनमानी में इसको साफ न करें। आज कितने माँ बाप हैं जो परेशान हैं, हमने अपना पेट काट काट के इसको पढ़ाया, स्कूल भेजा, स्कूल से फिर कॉलेज भेजा, कॉन्वेंट स्कूल में डाला इसको हमने ताकि इंजीनियर बनेगा, पढ़ा लिखा कॉलेज गया, इतने लाख कर्जे लिए, बैंक का लोन लेके इसको पढ़ाया। हम कपड़े नहीं लेते थे, जूते बार बार सीते थे, इतना पढ़ाया हमने इसको, हमने एहसास भी होने नहीं दिया। और अब इसने अपने औकात को जाया कर दिया और बाद में मालूम पड़ा कि फेल, इसने पढ़ाई तो की ही नहीं, और या फिर बन गया डॉक्टर तो उसके बाद सफाई उसने अगर की, हाइजीन पैदा किया तो पहले मां बाप को मच्छरों की तरह घर से साफ कर लिया, छिड़काव जब किया उसने घर में से तो पहले मां बाप के लिए छिड़काव किया उसने। आज कितने मां बाप रोते हैं कि हमने औलाद की खातिर कितनी कुर्बानियां दी और इसने कुर्बान सबसे पहले हमको किया, अपनी तरक्की में इसके रुकावट हम बन रहे थे। कितने औलाद है जो मां बाप के साथ बदसलूकी कर रही है, और इसमें मां बाप का भी बहुत बड़ा कसूर होता है, बल्कि मैं समझता हूं कि औलाद की नाकामी और गुमराही में बहुत बड़ा दखल मां बाप का होता है कि बचपन से वाकई वो तरबियत औलाद की नहीं करते हैं जो होना चाहिए। बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है 7 साल में उसको सिखाना, 10 साल में नहीं पढ़ रहा है हदीस में उसको मारो, अगर स्कूल नहीं जाता है तो मां बाप उसकी पिटाई कर देंगे, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो मां बाप सोचते जब हम नहीं पढ़ते तो इसको क्या बोले, हम खुद नहीं पढ़ते हैं क्योंकि नमाज का वो एहसास नहीं है। मां भी उठ रही है फजर की नमाज नहीं पढ़ी, उसको फिक्र फजर की नमाज जाय करने की नहीं है, उसको फिक्र इस बात की है कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में लेट पहुंचेगा तो उसका एक दिन पढ़ाई का जाय होगा, हमारा नाम खराब होगा, कल टीचर बुला के बोलेगी तुम टाइम पे क्यों नहीं भेजते स्कूल को। बच्चा अगर शाम को स्कूल से आ रहा है, इसको कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता है, इसकी नमाज सही है कि नहीं, इसको इस्तिंजा के मसाइल, पेशाब पाखाना किसको कहते हैं और सफाई कैसे करते हैं उसको नहीं मालूम, उनको फिक्र नहीं है। हाँ, इसको ABCD जैक एंड जिला आता है कि नहीं इसकी फिक्र उनको है, ये होमवर्क बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई स्कूल की कर रहा है कि नहीं कर रहा, मां बाप इसकी फिक्र बराबर कर रहे हैं, मां बाप इसकी फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहा अन्नास वल हिजार, ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, एक ऐसी आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उस आग से बचाने की जिम्मेदारी मां बाप पर है। बाद औलाद का बिगड़ना उसमें बहुत बड़ा हाथ मां बाप का होता है, और औलाद का संवरना उसमें बहुत बड़ा हाथ मां बाप का उनकी तालीम की फिक्र करना, दीनी तालीम की फिक्र करना, और घर में अच्छा निजाम कायम करना, अच्छा उसवा कायम करना, इसमें मां बाप का बहुत बड़ा दखल होता है। बच्चे के लिए पहली किताब, पहला उस्ताद मां बाप होते हैं, वो उनका हाथ पकड़ के चलता है, जैसा वो चलाएंगे वैसा चलेगा। हमारे यहां पर मां बाप अगर कोई कुछ दे दे, बोलो अंकल को थैंक यू, और खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलने की जरूरत नहीं, दाएं हाथ से खा रहा, बाएं हाथ से खा रहा, कुछ नहीं। आप सोचिए कहां जा रहा हमारा माशरा। मां बाप का बहुत बड़ा दखल है। मां बाप से पूछ होगी औलाद के बारे में, इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला इब्ने उमर की रिवायत है, मां बाप से पूछ होगी औलाद के बारे में, इमाम अल बैहकी वगैरह ने शोबुल ईमान में इसको जिक्र किया है कि तुझसे अदब इब्नक, अपनी औलाद को अदब सिखा, इसलिए कि फइन्नक मसूलुन अनहु, इसलिए कि तुझसे उनके बारे में पूछा जाने वाला है। मां बाप से पूछ होगी, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने मुकल्लफ किया है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का, और कैसे बचाएगा जहन्नम की आग से, कयामत के दिन नहीं, उस दिन तो हर एक दूसरे से भागेंगे, दुनिया में उनको बचाना है। कैसे? अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला कहते हैं, अल्लिमु अनफुसकुम व अहलीकुम अल खैर, अपने आप को और अपने घर वालों को खैर सिखाओ, खैर सिखाओ, भलाई सिखाओ, क्या अच्छा है क्या बुरा उनको सिखाओ। खैर क्या है? तौहीद और इत्तिबा से बढ़ के कोई खैर नहीं। खैर की असलुल खैर तौहीद और इत्तिबा है। जिंदगी में अगर तौहीद आ जाए, सही अकीदा हो जाए, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین, آپ کی سنت, آپ کی اتباع اگر زندگی میں آ جائے یہ خیر ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ, قرآن کا علم زندگی میں آ جائے, وہ خیر الحدی حدی محمد, اور سب سے بہترین رہبری یا سب سے بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خیر ہے. اور اسی خیر کو اختیار کرنا ہے. علموا انفسکم واہلیکم الخیر, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر سکھاؤ, تاکہ کل یہ جب بڑا ہوگا تو اس کو پڑوس والوں کو, رشتہ داروں کو آ کے بیٹھ کے میٹنگ کر کے بتانا نہیں پڑے گا, بیٹا ذرا تیرے ماں باپ ہے تیرے لیے اتنی قربانی دی, ذرا ان کو بھی ان کی طرف بھی دھیان دے, ادھر ادھر جا کے اپنی عزت, اپنے ماں باپ کی عزت خراب مت کر, بعد میں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر بچپن سے لگام ہاتھ میں ہوگی تو برابر وہ صحیح چلے گا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہیں, لیکن یہ باتیں آپ یاد رکھیں جو اس مجلس میں میں نے کہی. اللہ میرے لیے بھی ان کو خیر کا ذریعہ بنائے ان باتوں کو, اور آپ کے لیے بھی. کرنے کا کام کیا ہے, ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ پر کریں. مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنے چھوٹے ذہن کا ثبوت نہ دیں. ہماری عزت اگر ہے تو وہ اسلام میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ یاد رکھیں, ہم ذلیل تھے, اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی. اگر اسلام کی وجہ ہم دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے, اللہ پھر سے ویسا ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے. ہماری عزت اسلام میں ہے. اور نوجوانوں کی ذمہ داری خاص طور سے یہ ہے کہ وہ امت کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں, قرآن و سنت کا علم حاصل کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں, فیشن اور باطل لوگوں کے طریقے اپنی زندگی میں داخل نہ کریں, اور حلال و حرام کی تمیز حاصل کریں. اپنے گھر کی ذمہ داری یاد رکھیں, پڑھنے کے وقت پر پڑھیں اور کام کے وقت پر کام کریں, دین کے اوقات میں دین کا کام کریں اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں. بہت سارے نوجوان کھیل تماشوں میں کھو جاتے ہیں, گھر کی ذمہ داری بھول جاتے ہیں. بہت سارے نوجوان دین کے لیے ایسے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دینی ذمہ داریاں بھی ادا کریں. کہیں پہلے اچھا تھا, جب سے توحید اور اتباع آیا ہے, اہل حدیث جب سے بنا ہے گھر کی طرف دھیان ہی نہیں ہے, نہ کماتا ہے نہ کچھ ہے, مصیبت بنا ہوا ہمارے لیے, ہم اس کو سنبھال رہے ہیں اور شادی کر کے آیا, بیوی کو بھی ہم کو سنبھالنا پڑ رہا ہے, اور کچھ بولیں تو کہتا ہے اللہ پالنے والا ہے. لو, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. نوجوان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ماں باپ نے کیا, اب اس کا ٹائم ہے, اب اس کا ٹائم ہے, وہ کمائیں, گھر کی ذمہ داریوں میں حصہ لیں, ان کو دین کی طرف لائیں. بہت سارے لوگ ماں باپ دین سے دور کیوں ہوتے ہیں, نوجوان ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے, کہتے ہیں بہت اللہ اللہ انہیں سے ہوتا ہے کیا, ایسا ماں باپ کہتے ہیں. اگر ہم بھی اس کے لیے ایسا کرتے تو آج پڑھ لکھ کے بڑا بنتا کیا. اس کی بھی ذمہ داری ہے, یہ گھر کی ذمہ داری ادا کرے. گھر کے اندر بھائی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, ان میں حجاب, شریعت کے احکام, ان کی نفاذ کی فکر کریں. کتابیں اور سی ڈی اور جو بھی دین کے پہنچانے کے ذرائع ہیں, دوست احباب اور رشتہ دار, فکر کرے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. نوجوان کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے, بیلنس قائم کرے, ایک طرف جھکاؤ اس کی زندگی میں نہ ہو, اللہ کا حق بھی ادا کرے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرے, اپنے جو یعنی اقربا ہیں ان کے حقوق ادا کرے. دینی ذمہ داری یاد رکھے, دنیاوی ذمہ داریوں کو یاد رکھے, اور باطل تحریکوں اور ایسی تحریکوں کا حصہ نہ بنے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں, جس میں محض دیکھنے کے اعتبار سے خوبصورتی دکھائی دیتی ہو. علماء جس کو رد کر چکے ہوں, ایسی تحریکوں کا حصہ نہ بنے. علماء کو بزدل اور جاہل اور ایسا نہ سمجھے. بہت زیادہ کہتے ہیں علماء کو اتنا تجربہ نہیں ہے, ان کو کیا معلوم, ان کو تو مسجد کا معلوم ہے. ایسا نہیں ہے, جو بھولا دکھتا ہے بھولا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے. اور اپنی عقل مندی کا بیجا اظہار بیوقوفی کی علامت ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل مندی کو چھپائے رکھے, وقت پر استعمال کرے, یہ بڑی عقل مندی ہے. تو علماء کو دنیا کے حالات معلوم ہوتے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو علماء کی معلومات کے تابع کریں, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں عافیت ہے. بعد میں پچھتانے سے نقصان کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے, تجربہ مل جاتا ہے لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ صحیح نہیں ہوتی ہے. بعد میں گاڑی آدمی صحیح چلانے کا سیکھ گیا اب, لیکن کک مارنے کے لیے پاؤں ہی نہیں بچا اس کے پاس, تو کیا کرے گا. تو تجربہ بھرپائی نہیں کرتا ہے نقصان کی, اس لیے تجربہ کار کے تابع ہونے سے نقصان سے بچ جاتا ہے آدمی. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور امت کی ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داریاں, اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے فکر عطا فرمائیں، اور اپنے اوقات اور اپنی صحت کے اعتبار سے گھاٹے میں پڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ذکر کی تھی، دو نعمتیں ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے، ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت اور فراغت کو اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت اور فروغ میں اور امت کی فلاح میں استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔